الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. سورہ الانعام کی 120 نمبر آیت، 120 نمبر. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ گناہ چھوڑو، اور دونوں قسم کے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اب اس آیت مبارکہ کی جو ٹون ہے، جو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک انسان کے لیے بیان کرنا مشکل ہے. تصور کریں کہ خالق کائنات اس انداز میں بات کریں کہ جیسے مجھ سے مخاطب ہوں، میرا نام لے کے پر اے فلاں، وہ ضرور چھوڑ دو جو بھی ظاہری ہے باطنی گناہ ہے. اب عام کوئی بڑا کہے تو اس پہ بھی انسان پہ ایک کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے کہ میں امر کا سگر چھوڑو، یعنی کہ انداز اس طرح کا چھوڑو. پھر کوئی بادشاہ کہے، کوئی بڑا کہے، اور وہ پھر خالق کائنات اس طرح کہے تو انسان پہ ایک اثر ہو جائے اس چیز کا. یہ کوشچن ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا گیا. انہی انداز میں ایک انداز یہ بھی اپنایا گیا، یہ بھی اس طرح بھی ایکسپلین کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب دیا ہے وہ اس کو سوار کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. کیا مطلب اس چیز کا کہ انسان ایکچولی جسم اور روح دو چیزوں کا نام ہے. جسم ایک سواری ہے اور روح اس پہ سوار ہے. اصل سفر روح کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی، عالم ارواح میں رہی، اور جب جس کا وقت آ رہا ہے جسم کریٹ کیا جاتا ہے، روح اس میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ سفر شروع ہوتا ہے. جب وہ وقت ختم ہوتا ہے جسم چلا جاتا ہے، روح آگے چلی جاتی ہے. روح کا کوئی یہ نہیں کہ روح ختم ہو جاتی، روح آگے چلی جاتی ہے. جسم زمین میں چلا جاتا ہے لیکن روح اپنا سفر جاری رکھے ہوتی ہے. اب اس روح کے اندر ایک قلب ہے، اور قلب پوری قرآن کی ڈسکشن کا ایک طرف سے محور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں قلب اس روح کے اندر رکھتا ہوں، اب اس دنیا کے اندر تمہیں بھیجوں گا، اور دنیا کے اندر کیا ہوگا، ساری ڈسٹریکشنز ہیں. یعنی کہ جیسے ہی انسان جوان ہوتا ہے، ٹل ڈیتھ ڈسٹرکشن. اور تم نے یہ کرنا ہے کہ قلب کو لے کے جانا ہے اور انہیں ڈسٹرکشن سے اندر لے کے اس کو گھومنا ہے، پھرنا ہے، چلنا ہے، اور جب تمہارا اینڈ ہو تو اس کو سالم اور بہتر حالت میں میرے پاس لے کے آنا ہے. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ ٹاسک ہے، اس کو کرو. اب انسان کی پوری توجہ اپنے قلب کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ قیامت کے دن مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، سمرا ہوا دل کام آئے گا. اللہ من اتب اللہ قلب سلیم، جو سمرا ہوا دل لے کے آیا نا میں، اس کو وہ کامیاب. اور وہ قلب سمرا ہوا وہی کہ ڈیوٹی تھی، دیا تھا، سالم تھا، جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن میں کہ انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہے. سالم دل ہوتا ہے، اس میں اللہ کی محبت، معافت سب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر چکا ہے انسان، تو اس کے اندر محبت الہی آ گئی. اب وہ دنیا کے اندر آیا تو وہ محبت الہی ضائع نہ ہو بلکہ اور اس کے اندر کمال آ جائے, معرفت آ جائے, اللہ کی پہچان آ جائے, وہ کامل طریقے سے اللہ کے پاس اس قلب کو لے کے جائے گا. یہ ڈیوٹی, یہ ایم آف لائف ہے. جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے جو نہیں کر پایا وہ ناکام ہو گیا. اب اس قلب پہ جو کہا کہ ڈسٹریکشن میں انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز رکھی ہیں جس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں, کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اب وہ ساری زندگی ڈسٹریکشن اس کو اپوزٹ کرواتی ہیں, یعنی کہ جو کہا کرو اسے رکواتی ہیں اور جو کہا کہ نہ کرنا وہ کرواتی ہیں. اب جب انسان اس میں الجھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس قلب پہ دھبے لگتے ہیں, جو حدیث پاک میں آتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک چار دفعہ لگ جاتا ہے. وہ توبہ کر لیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ غور کرتا ہے اور دھبا لگتا ہے, حتیٰ کہ پورا قلب اس کو سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو اپنے ایم آف لائف کو نہیں سمجھا اور وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کا مقصد تھا, اس کا ایم یہ تھا کہ قلب کو سوارے, وہ بگاڑ کے لے گئے. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جو حج اسود ہے کعبۃ اللہ پہ, یہ جنت کا پتھر تھا, اور جنت کا پتھر تھا تو یہ وائٹ تھا, لیکن اب کرنٹلی یہ بلیک ہے, اسی لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں, کالا. تو یہ کالا کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایکچولی یہ سفید تھا, لیکن انسانوں کے گناہ جو ان کے قلوب تھے اتنے سیاہ تھے کہ جب انہوں نے ٹچ کیا اس کو کالا ہو گیا. اب قلب ایکچولی کتنا سیاہ ہوتا ہوگا کہ وہ کالا ہو گیا ان گناہوں کے اثر سے, یا اس سیاہی سے. تو ایم یہ تھا کہ اس کو صاف رکھتا, اس کو منور کرتا, اللہ تعالی کی انوارات سے فائدہ لیتا, اس کو منور کر کے لے کے جاتا. اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں میں الجھتا ہے اور اتنا الجھتا ہے کہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لے کے انسان آگے چلا جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھ رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے, اور آخر پہ بھی قلب دیکھیں گے. ہاں وہ قلب, روح کا قلب دکھاؤ گے, وہ سالم آیا کہ نہیں آیا. اب اس سارے کانٹیکٹ کے اندر شاید اللہ تعالیٰ اب آرڈر کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, کہا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا, لیکن یہاں کیٹیگوریکلی ایک آرڈر ہے کہ گناہ چھوڑو, یہ قلب کی سیاہی کا باعث جو چیزیں بنتی ہیں ان سے نکلو. کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے پورے جہانوں کا, ان نے آرڈر کیے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اب اس کو جو ڈس اوبے کرے گا, اس کو جو نہیں مانے گا وہ گنہگار. گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنا, نافرمانی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی نافرمانی نہیں کرنی, تو انڈرسٹوڈ بات ہے بادشاہ کا فرمان مانا جائے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن چونکہ امپورٹنٹ ٹاسک تھا تو ایمفیسائز کیا کرو مجھے ڈس اوبے نہیں کرنا تم, اور اگر ڈس اوبے کرو گے تو ریزلٹ دیکھو گے. تو یہ آیت مبارکہ کی انداز پسند ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور قرآن پاک میں ایک اور ورڈ بڑا فریکوینٹلی یوز ہوا ہے, تقویٰ. تو تقویٰ بھی کیا ہے ایکچولی؟ تقویٰ بھی ایکچولی جو کنسائز اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ گناہ چھوڑ دینا, کہ انسان گناہ نہ کرے, یہ ہے تقویٰ. اب امپورٹنٹلی علماء نے اس پہ ڈسکشن کی کہ جب کنسائز اس کو ڈیفائن کیا گیا تو یہ ڈیفائن کیا گناہ چھوڑے, تو اس کا مطلب ہی اتنا امپورٹنٹ آپ ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ کئی بار انسان ایک ایسی زندگی گزارتے اس میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا. پھر کئی بار انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھاؤں, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کروں, نفل زیادہ پڑھوں, یہ بھی اچھی بات. لیکن اب اس آیت مبارکہ اور تقویٰ کی اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیے کہ قلب کو سیاہی سے بچانا, گناہ سے بچنا ایک پورا امپورٹنٹ ٹاسک ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک کمرہ ہو, اس میں ایک کنڈیشن چل رہا ہو، جیسے نیکیاں کا ذکر کیا کہ وہ انوارات داخل کرتی ہیں قلب میں، لیکن گناہوں سے وہ انوارات نکلتے رہتے ہیں، وہ پھر سے آئی آتی. تو اس طرح یہ ایک کنڈیشن چل رہا ہو، سارے کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں، ٹھنڈک نہیں ہوگی اس کمرے میں. ایک کنڈیشن عام سا ہو اور دروازے کھڑکیاں بند ہوں، پورا وہاں پہ انتظام ہو، وہاں پہ وہ کمرہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے. تو اسی طرح اگر انسان گناہ چھوڑ دے اور نیکی معمولی انداز میں بھی کرے، مطلب فرائض واجبات سنن موقع پہ رہے، فجر پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر مغرب عشاء، روزے آتے ہیں رکھ لیتا ہے، حج کر لیا، زکات دے دی اور دوسرے حقوق ادا کیے، کوئی مطلب کہ نفل عبادات بہت زیادہ نہیں کی، تو یہ اس سے افضل ہے بجائے کہ ایک سے گناہ بھی کر رہے اور نفل عبادات بھی کر رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا کہ ان دو قسم کیسز ہیں آپ کے سامنے، کہ ایک نیکی گناہ مل کے زندگی گزار رہا ہے، ایک گناہوں سے بچتا ہے اور ضروری نیکیاں بھی کرتا ہے، تو کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا جو گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑی جلدی ملتا ہے. جو ہم ڈسکشن کئی سیٹنگ سے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، مقام مراقبہ، مشاہدہ، وہ بڑی جلدی ملتا ہے اگر گناہ سے بچ جائے. جو رکاوٹ ہے گناہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، وہ گناہ کے راستے سے سب نکلتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ گناہ ہو رہے ہیں. اگر وہ گناہ سے بچ جاتا، اپنے آپ کو روک لیتا، تو معمولی ذکر اذکار بھی اس کے لیے بہت فروٹفل ہوتے، اللہ کے قرب کا باعث بن جاتے. تو یہ میسج لے کے آج جانا ہے کہ گناہ چھوڑنے اور گناہ کیسے ایک لسٹ بناؤں گناہ کی، کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. نیکیاں میں کرتا ہوں، خوبیاں ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن برائیاں کیا کیا ہیں میرے اندر، ان کو میں اپنی زندگی کا ٹاسک بناؤں کہ ان کو اپنی زندگی سے نکالنا. اور یہی ہے مبارک اللہ کا ڈیمانڈ. اب گناہ کا جب انسان ورڈ سنتا ہے تو اب ہر ایک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے گناہ کے بارے میں، ایک اپنا اس کے ذہن میں ایک ویژن آ جاتا ہے کہ گناہ یہ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے. اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گناہ یہی ہے، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، یہ گناہ ہے. یعنی کہ جو ارکان اسلام اس تک ہی لمیٹڈ کر دیتا ہے، گناہ تو بس یہی تو وہ تو الحمدللہ میں پورے کرتا ہوں، میں کون سا گناہ کرتا ہوں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک جائزہ لیتے ہیں اپنی زندگی اور معاشرے کا. اور مقصد یہ ہے کہ میسج یہ لینا ہے کہ گناہ کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے فار ایگزامپل ایک شخص ہو اور وہ ینگ ایج پہ پہنچے، اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ینگسٹر اسکول کالج جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ جس وہ جن گناہوں سے وہ ڈیل کرتا ہے اس ایج کے اندر، ان میں عام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسے معاشرے کے اندر جاتا ہے جہاں کے پردے کا انتظام نہیں ہوتا. اب جب یہ ورڈ یوز کروں گا پردہ، تو اس سے مراد کئی چیزیں، تو یہ ایک پیکج ہے پورے دین اسلام کے اندر، کہ اس کو ایک جنرل ٹرم کے اندر پردہ کا ورڈ کہہ دیا جاتا ہے. اس کے اندر دونوں مرد اور عورتوں کو حکم کے نگاہوں کو پست رکھے، یعنی کہ جو کمیونیکیٹ بھی کرے تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو، چہرے کی طرف نہ دیکھے، بلکہ نگاہوں کو نیچا رکھے، ایز مچ ایز ہی کین اور شی کین. تو یہ بھی پردے کے اندر. جب دوسری چیز ہے کہ مکس گیدرنگس نہ ہو، سیگریگیشن ہو، علیحدہ بیٹھے گھروں کے اندر. اب اندازہ کریں کہ قرآن پاک کا انداز جو ہے بیان کرنے کا بات، وہ ڈیٹیلز میں جانے کا نہیں ہے. جیسے نماز کا حکم ہے، ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ نہیں گئے، یہ رکوع، سجدہ، ان کی ترتیب کیا ہو، اس سارے کتنی نمازیں فرض ہیں، ان کی رکعات کتنی، کوئی ڈیٹیل ذکر نہیں قرآن پاک. حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں. لیکن جب یہ بات آئی کہ یہ معاشرے کے اندر کہ مرد اور عورت کی آپس میں ڈیلنگ کیسے ہو، تو اس میں ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ گئے کہ کن اوقات میں گھر کے اندر جاؤ، کب نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، کن اوقات میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا انسان، پھر جب جائے تو کیا کن عورتوں اور مردوں کا آپس میں ایک جگہ مل کے بیٹھنا صحیح ہے؟ ایک ایک کیٹیگوریکلی یہ مرد ان کی مامو ان کے محرم ہے، خاون محرم ہے، ان کے بھائی محرم ہے، ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ورڈ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ آ سکتے ہیں واقعی نہیں آ سکتے بغیر پردے کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ، اور آج کے ٹاپک میں کچھ ذکر بھی کروں گا کہ کیا اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ جب اس کو ایزیلی انسان اس کو اگنور کرتا ہے تو کن پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ سیگریگیشن، اور تیسری چیز یہ کہ پھر چند احکام ہوتے ہیں جو عورتوں سے اسپیسیفکلی ہیں، اور ایک ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے سطر کے احکام، کہ کچھ پارٹ ہے باڈی کا جو محرم کے سامنے بھی نہیں انسان کھول سکتا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو یہ بھی اس کی ہیڈنگ کے اندر نیچے آتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو عورتوں کے لیے اسپیسیفکلی ہے کہ وہ جب نامحرم کے سامنے جائیں تو پورا کور کریں اپنے آپ کو، ان سے بات کیسے کرنی ہے، اس کا آیت اللہ تعالیٰ تاریخ کی بات کیسے، چلنا کیسے، یہ بھی ذکر کیا کہ عورتیں چلے کیسے ہیں، کہ ان کی آواز نہ ہے، چاپ نہ ہے۔ اب یہ قرآن پاک ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا مقصد ہے، اس کا مطلب ہے انسانوں سے کوئی ایسا مسئلہ ان سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اب جب ایک نوجوان جوان ہوتا ہے تو اب وہ اس ماحول میں جاتا ہے جہاں اس کو آبزرو نہیں کیا جا رہا عام طور پر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر گناہ شروع ہوتے ہیں۔ یعنی گناہ کیا مطلب؟ نافرمانی۔ کیا مطلب؟ انسان جب اللہ نے نکاح نگاہوں جھکا وہ نگاہوں کو نہیں جھکا رہا، وہ دیکھ رہے، تو یہ گناہ۔ کہا کہ سیگریگیشن ہے، سیگریگیشن نہیں ہو رہی، نافرمانی ہو رہی۔ پھر سارا کہ وہی جو سارے احکام ذکر کیے، کئی بار عورتوں کی طرف سے کور نہیں ہو رہا پورا جسم، پھر اس کے بعد چلنے میں احتیاط نہیں، بولنے میں احتیاط نہیں، تو یہ گناہ یہ کل سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ اور پریکٹیکل لائف کو اگر کمپیرزن انسان کرے تو کل میں سیاہی آتی جا رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک اور چیز کہی کہ ظاہری گناہ چھوڑو، باطنی گناہ چھوڑو۔ یہ کیا چیز ہے کہ ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ یہی کہ جس کو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں کہ انسان غلط دیکھ رہا ہے، انسان کو گفتگو رہتی کر رہا ہے، کہ انسان پردہ نہیں کر رہا، سطح کا خیال نہیں کر رہا، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ لیکن لیڈ کیا کر رہے ہیں؟ باطنی چیزیں لیڈ کر رہی ہیں۔ باطنی کیا؟ کہ انسان کے اندر مادہ کیا ہے ینگ ایج میں، کہ انسان کے اندر پھر کی بیماری آ جاتی ہے، باطنی بیماری۔ پھر کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں ہوتی ہیں؟ ساری بیماریاں روح کے اندر ہوتی ہیں۔ تو شروع میں ذکر کرتے ہیں انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کی روح کی بیماری ہے۔ پھر کہتے ہیں ڈیزائر، اور سے اور، تو وہ ڈیزائر انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اور اور اور، کہ وہ اس کا دل نہیں بھرتا کسی چیز سے۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان میں شو آف کا مادہ، جسے ریا کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں۔ تو اور تیسری چیز ہوتی ہے تکبر۔ یہ سب باتیں بیماری ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا ہوں، میں اپنے کو بڑا شو کروں معاشرے کے اندر، لوگ میں ایکسپیکٹ کریں، مجھے بڑا سمجھیں، اب اس ایج کے اندر مختلف انداز سے ایسے لباس پہنوں کہ لوگ مجھے میں لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں، میں ایسی شکل بناؤں لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو یہ سب اس کی باطنی بیماریوں کا ظاہر کیسا شو ہو رہا ہے کہ وہ ان شارٹ پیپر دیے کی صورت میں شو ہو رہا ہے، مردوں کی طرف سے بھی دیکھتے آتی ہے اور عورتوں کی طرف سے بھی دیکھتے آتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ گناہ ہو گئے، دل سیاہ ہو گیا، یہ ایک رزلٹ آ رہا ہے، لیکن معاشرے کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ اسپیکٹ ہے کہ معاشرہ کس گڑے میں جا رہا ہے۔ پیٹ پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے اس دور کے اندر کہ ان کا بنے گا کیا، پریشانی پیٹ کی اپنی پریشانی۔ پھر اگر کوئی ایپیسوڈ ہو جائے تو وہ ایک اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں وہ لڑکا یا لڑکی۔ تو یہ ہے سارے ینگ ایج میں نکاح سے پہلے کے ایشو۔ تو بڑا بریفلی میں یہاں ذکر کر رہا ہوں صرف بتانے کے لیے کہ یہ ساری قرآن کیسے ایڈریس کرتا ہماری لائف کو اور ہم کیسے سفر کر رہے ہیں اس سے ناشنا ہونے کی وجہ سے۔ پھر جب آگے جائیں تو اچھا یہاں بھی یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ انسان یہ کہے کہ بے پردگی ایک گناہ ہو گیا، نہیں، اس کی وجہ سے انسان کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب بے پردگی عام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک گناہ کو لیڈ کرتی ہے بلکہ ایک سیکوینس آف ایونٹس کو لیڈ کرتی ہے اور انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ انسان روحانی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ روح سے ناشنا انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا بات کی جا رہی ہے، روحانی طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر उसके खिलाफ तबाह हो जाते हैं, गुस्सा, इसलिए यंगस्टर में गुस्सा होता है, बहुत हाइपर होते हैं। उसकी एक वजह यह है, बहुत सारी कॉजेज है, उनमें एक वजह यह है कि इंसान जब बेपर्दगी में जाता है तो अब उसकी हेड उसकी ये सारा जो अंदर रूहानी बीमारियां हैं उसके खिलाफ को तबाह करते हैं, फिर पेरेंट्स के रिस्पेक्ट खत्म, उनसे गुस्सा करते हैं, वो अगर कोई मना करें किसी चीज से उन पर गुस्सा आता है, वो फैमिली सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बागी बन जाता है इंसान पेरेंट्स का। कहां वो माशरा जिसमें अदब जिसमें एहतराम पेरेंट्स के, आगे चलो ना उनसे, उनसे पहले बैठो ना, उनकी ऊंची आवाज में बात ना करो, अदब से एप्रेंट उनके आगे अदब के हाथ बांध के खड़े हो, उनका हाथ चूमो, उनका माथा चूमो। कहां ये माशरा और कहां ये कि इंसान को बगावत को उभार दे, बजाय किसी ने उसे टीच नहीं किया कि बागी बनो, लेकिन ये एक बेपर्दगी ने उसको बागी बनाया, उसके रूह को तबाह करके, उसकी अखलाकियात को तबाह करके, उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। अब गुस्सा क्या चीज है, रूहानी बीमारी है, तो उस रूहानी बीमारी ने इस रूहानी बीमारी को भी स्टिमुलेट कर दिया, तो मुआशा के जन्म ले रही वही फैमिली सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो गया, कि बच्चे इंतजार में होते हैं कि कब हम आजाद हों पेरेंट्स। उससे आगे चले, अब निकाह का एक मौका समाज में इंसान की जिंदगी में आता है। अब इसी बेपर्दगी वजह से एक और इफेक्ट तैयार है, और बेपर्दगी जो मैं कह रहा हूं तो उसमें मीडिया भी शामिल है, वो सारा उसमें रोल प्ले कर रहा है इसको बढ़ाने में, जिसको इंसान समझता है कि इसमें क्या है, ड्रामा है, फिल्म है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सारा मुआशे को तबाह कर रहे हैं, सारा रूह तबाह कर रहे हैं, रूह की वजह से इंसान के अखलाक तबाह हो रहे हैं, और उसकी वजह से इंसान इफेक्ट कर रहे हैं मुआशरे को। ये इंटरनेट चीजें आपस में। अब जो निकाह की बात आती है, तो अब अगर लड़की है तो इस दौर का एक बड़ा इशू, निकाह के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, पेरेंट्स को रिश्ते नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रही, उसकी एक वजह बेपर्दगी है, क्यों, क्योंकि उसने लड़कों के डिजायर उनके मेयार को बहुत ऊंचा कर दिया कि अब लड़की की शादी नहीं होती, रिश्ता ही नहीं मिलता, अब पेरेंट्स की परेशानी। अब देखें, कहने को कि बेपर्दगी एक इंसान माइनस से लेता है, कैसे मुआशे को तबाह कर दिया, हर ऑलमोस्ट घराना इससे इफेक्टेड, बेटियों को रिश्ता ही नहीं मिल रहा, और पेरेंट्स अब शैतान क्या जहन में डालते हैं, बजाय कि पेरेंट्स समझते इस बात को, वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखा दस्ते कुरान में जाने वाली खवातीन, दस्ते कुरान में जाने वाले पेरेंट्स, खुद पर्दा करने वाली खवातीन अपने बच्चियों को पर्दा नहीं करवाती, रिश्ता नहीं मिलेगा, बेपर्दगी को और बढ़ा रहे हैं कि अपनी, उनको तो समझ आ गई, उनको तो चाहिए था उसे पर्दा करवाते, लेकिन क्या कि तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा, पर्दा नहीं करना, बेपर्दा फिर और उस चीज को फ्यूल दे रहे हैं जो पहले ही मुआशरे को तबाह कर रहा है। अच्छा, लेट शादी है, उसके अपने एक मसाइल है, लेट शादियां होने के क्या मसाइल है, लड़कियां सेट ही नहीं होती उस घराने में जाकर, जब लेट शादी होती नहीं सेट होती तो उस घराने में जो लड़ाई झगड़े और झगड़े होते हैं वो एक अलग स्टोरी, क्योंकि वो आके एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो इतनी मेच्योर हो चुकी होती है कि वो आके एक्सेप्ट नहीं करती, वो सास से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, रहदा झगड़ाना, तो शौहर फंस जाता है, वो बीवी का साथ दे, मां का साथ दे, वो अलहदा परेशानी में चला जाता है, वो भी बैलेंस कर सकता। अब ये सब गुनाह दर गुनाह, गुनाह दर गुनाह होते जा रहे हैं, पेरेंट्स की नाफरमानी हो रही है, बीवी से कभी शाउट कर रहा है, गुस्सा काबू में नहीं आ रहा, फिर क्या होता है, अगली चीज बेपर्दगी की वजह से शादी हो गई, मर्द है अगर तो क्या होगा कि वो सेटिस्फाई नहीं अपनी वाइफ, पसंद की शादियां करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पसंद की चूज करते हैं कि ये इससे शादी करूंगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्या होता है, दो ऑप्शन होती है, या तो इसी के साथ जिंदगी गुजारो लेकिन अपनी अदा करते वो बस दिलों में दूरियां रहती हैं, और अगर डाइवोर्स का डिसीजन ले लें तो वो एक और तबाही की तरफ मुआशरा जाए, और इफेक्ट है कि ज्यादा कौन हो रही है, लड़की, क्यों, क्योंकि रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता मिला है तो अब उसको वहां पे शौहर की मोहब्बत नहीं मिल रही, और अगर डाइवोर्स होगी तो उसका कोई निकाह करने को तैयार ही नहीं है, अब कोई उसे सहारा दे रहे, वेलेंट गुड नहीं देगी तो ऐसी बेसहारा, उसे देखिए कोई उनको सहारा देता ना, भाई देते हैं ना पेरेंट्स देते हैं, कहते हैं खुद ही अपनी जिंदगी गुजार रहा, और वो अपने बच्चों के साथ कई बार फिर रही हो, मुआशरा कहां जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक टीचिंग है, हम नाशना है, और बेसिक टीचिंग को इजी लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और इसके पीछे वो रूहानी मसाइल होते हैं, हेट्स है, शो ऑफ का बात है, اب اگلی چیز جو ہے نکاح کا ایک پورا فنکشن ہی ایک پورا گناہوں کا ایک دلدل ہوتی ہے کہ انسان اگر اس پہ غور کرے تو وہی شو آف جو ایک پورا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا دوسروں کے ریا کرنا اپنے واہ واہ کروانا اور ان کیسے کروانا رسم و رواج جو ایک فائدہ لہرا گناہ ہے کہ رسم و رواج ایسے ایسے ہو رہے تھے کہ جو بالکل غیروں کا شیوا پھر اس کے علاوہ فضول خرچ اس نکاح کے اندر فضول خرچی وہ کبیرہ گناہ ہے اب یہ عام چیزیں اور اس میں دیندار کئی بار اپرنٹلی دیندار لوگ انوالو ہوتے ہیں جب وہ موقع آتا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا معاشرے کے اندر یہ گناہ ہے اب اللہ تعالیٰ آرڈر کر دے کہ چھوڑو ان سب کو تم دنیا میں آئے ہو دل کو صاف وہ سب دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہر مرحلے میں زندگی کی وہ سیاہی بڑھ رہی ہے انوارات کی طرح آ رہا اور اسی نکاح میں پہ پردگی اور زیادہ انسان سمجھ نہیں رہا اس کو اتنا ہلکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر رہے ابھی وہ نہ حدیث میں ان سائڈ ڈیٹیلز میں جا ہی نہیں رہا کہ کتنی کی لعنت کی گئی ہے کہ ایسے بے پردہ پھرنے والی عورت اس طرح بد نظری کرنے والا مرد لعنتیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور انسان اس کو ایزی لے رہا معاشرہ تباہی کی طرف اور پھر جب بچوں کے رشتے نہیں ہوتے پریشانی ہوتی ہے تو اس طرف انسان کا ذہن نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں رول پلے کر رہا ہوں اس معاشرے کی تباہی میں اب آج رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ دن اچانک آ گیا ہو کہ یہ سارا سوسائٹی پریشانی میں چلی گئی یہ گریجولی آ رہا ہے اور جتنا میڈیا بڑھتا جا رہا ہے یہ یوں محسوس ہوتا ہے معاشرے کی تباہی بڑھے گی کیونکہ کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ روٹ کاز کیا ہے سارے مسائل کا پھر دیکھیں ظاہر کے گناہ بھی ذکر ہو رہے باطن کے بھی جیسے شادی میں ذکر ہوا ظاہر کے گناہ فضول خرچی شو آف کرنا بے پردگی رسم و رواج اور باطنی گناہ اس میں کیا ہوتا ہے تکبر ہمارا نام اونچا رہے ہمارا نام اونچا رہے شو آف کرنا ریاکاری کرنا یہ باطنی گناہ ہے تو باطنی گناہ لیڈ کرتے ہیں ظاہری گناہ کو اور وہ گناہ وہ لیڈ کرتے ہیں قلبی سیاہ کو اور معاشرے کی تباہی پھر شادی ہو گئی اب میاں بیوی ساتھ رہ رہے اب بیوی کو نہیں پتا شوہر کے کیا حقوق ہے شوہر کو کچھ نہیں پتا بیوی کے حقوق ہے اب جب حق نہیں اس کا دے رہا شوہر یا بیوی نہیں دے رہی تو وہی گناہ جس کا اللہ کہتے ہیں چھوڑو اور دل سے آپ جا بیوی ہو گئی نہیں کرتی شوہر کو بنتی سنورتی نہیں اس کے لیے یہ گناہ ہے نہ بننا سنورنا بیوی کا شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بناؤ سنکھا تمہارے شوہر پہلی چیز لگا تمہارے شوہروں کے لیے اصل میں بیوی ہے ہی اپنے شوہر کے لیے باہر کا بناؤ سگار تو عورتوں کے اندر گنجائش ہے ورنہ ایکچوئل تو ہے شوہر کے لیے جب شوہر آفس سے آئے تو بند سبر کی بیوی بیٹھتی ہو لیکن یہ کنسپٹ ہی نہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور پھر شکوہ ہوتا ہے شوہر کی توجہ نہیں ہے شوہر محبت نہیں دیتا شوہر توجہ نہیں دیتا تو بیلنس معاشرے کا سارا خراب ہوگا تو اسی قسم کے ریزلٹس آئیں گے کہ مردوں کا ظلم کی ایک پوری داستان ہے کہ اتنا عورتوں میں ظلم ہوتا ہے گھروں کے اندر تو سمجھتے ہی نہیں کہ انسان حقوق ہی نہیں دیتے اس کے یعنی کہ سیکھا بھی نہیں کہ اس کو آئے اس کو کوئی جیب خرچ دینا ہے اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا دینی ہے کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا اسے فلیکسیبل رکھ سکے رکھ سکے مطلب یہ کہ وہ کب اٹھنا ہے کب سونا ہے ایک ہو نظام گھر کا لیکن جتنا فلیکسیبل گھر کیسا ہونا چاہیے اس کی مرضی پہ چھوڑ دے عورتوں کی خواہش ہوتی ہے گھر کو رکھ لگے چھوڑ دے اس کی مرضی پہ کرو ہاں جب وہ تھوڑا کراس کرنے لگے باؤنڈریز کو تو گائیڈ کرے کیسے نہ کرے اور پھر عورتوں کو چاہیے ان کی فرما داری کرے پھر کئی بار اگر وہ ورکنگ ہو بیوی تو اس کے مال کو لے لیتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے یہ بھی گناہ اور اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کے اس سے پلاٹ لے لیا اسے بھی گھر لے لیا اور یہ اس کو گناہ سمجھے نہیں آتا اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ خوشی سے اس سے کوئی تنہائی میں پوچھے وہ جا رہی ہوتی دوسروں کے بار کہ میں جاتی نہیں ہوں شوہر مجھ سے لے لیتے تو کیوں لے رہے اسے اس کو اس کے پاس ہے نا تو یہ ہے گناہ کیونکہ اسی تو بات شروع کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر کوئی اپنی پرسپشن ہے گناہ وہ سمجھتا ہے نماز روزے کی بات ہو رہی ہے وہ اتنا چھوڑ یہ پریکٹیکل لائف ابھی تو ان کو ذکر ہی نہیں کر کیونکہ اس کی انفارمیشن ہے کچھ حد تک معاشرے کے اندر اور یہ جو گھر کے اندر کا ظلم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی باطنی بیماری ہوتی ہے. بیوی کی تربیت نہیں, اس کا اپنا تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑی ہوں, اور مرد کا اپنا تکبر ہوتا ہے میں بڑا ہوں, اور بیویوں کی ناشکری. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ناشکری ہوتی ہے اکثر بھی. بہت اصلاح کی ضرورت ہے کہ شکر گزار بنے, کہ شکر ادا کرے شوہر کا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا کیا. پھر جو فیملی اکٹھی رہتی ہے یا سوسائٹی میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس میں کیا کیا ایشو. گھروں کے اندر بدگمانی ایک دوسرے, یعنی ایک عورت آ گئی ہے کسی گھر میں, ہر کوئی بدگمان ہونا شروع ہو گیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, غیبتیں ہیں, وہ ایسا وہ ایسا, رشتہ داروں کی آپس میں, اور اس کا پھر کینہ دل میں برائی رکھتی ہوتی ہے. یعنی کہ دوسرے کا بغض کینہ کہ وہ ایسا, کیونکہ بچ نہیں چلتا کیا کرے, اس کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہے, گھر سے تھوڑی نکال سکتا ہے. تو جب کچھ بچ نہیں چلتا تو انسان دل میں اس کی برائی رکھ لیتا ہے, اور جب تو محفل اس کی برائی کر, ساس بہو کی برائی کر رہی ہے, بہو ساس کی برائی کر رہی ہے, آپس میں گھر کے اندر لڑائی جھگڑے. اب یہ گناہ سب کبیرہ گناہ ہے, بغض رکھنا, کینہ کرنا. کہا کہ جو 27ویں رات شب قدر کی رات ہوتی ہے اس میں اس کی مقصد نہیں ہوتی اس کے دل میں کینہ ہے. یعنی لسٹ جو گنے, والدین کا نافرمان, شراب پینے والا, شرک کرنے والا, اس میں ایک کینہ رکھنے والا دل میں اس کی مقصد نہیں ہوتی. اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو 27 کی پوری رات عبادت کی, اور دل میں کینہ بھرا ہوتا ہے رشتے داروں کے تو خاص طور پہ. پھر مذاق اڑانا, چھپ چھپ کے باتیں سننا, یہ سب کبیرہ گناہ ہے. ایک دوسرے کا احسان جتلانا, کسی کو ہیلپ کر دیا تو بس ساری زندگی احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے انسان. قد اطالکی ایک دوسرے سے کرنا, فخر کرنا ایک دوسرے پہ کہ میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں, ساری زندگی یہی ریت ختم نہیں ہوتی شو آف کی کہ میں بہتر ہوں, وہ رشتے دار آگے بڑھ گیا, میں اپنا گھر بڑا کر لوں, اس نے یہ گاڑی لے لی میں یہ گاڑی لے لوں. انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے. اور انسان کہتا کہ میں تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. عام یہ ہے ریکشن جو کہ میں گناہ کون سا کیا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور دن رات گناہ ظاہری بھی اور باطنی بھی. ان کی روٹ کاز وہی باطنی چیزیں ہوتی ہیں, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو گبے جاہ کہتے ہیں کہ تب کی تعریف کی خواہش ہونا کہ بس کوئی تعریف کرے, اتنا بڑا گھر, اتنی اچھی گاڑی, اتنے اچھے کپڑے, اتنی حسن کی تعریف کرے, اس کے لیے پیسے لگے. مرد ہے آفس جاتا ہے, اب وہاں پہ اسی قسم کے, کیونکہ انسانوں سے ڈیلنگ میں ہی ہوتا ہے, ایک دوسرے بدگمان آفس کے اندر, پھر غیبتیں ہو رہی ہیں, کینے رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ, حسد کہ اس کی پروموشن ہوگی میری نہیں ہوئی, یہ حسد ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ. لیک کلنگ, پھر جھوٹ بولنا, گھروں کے اندر بھی عام اور باہر, کہ چھٹی کی درخواست دے رہے جھوٹ بول کے کہ میں بیمار ہوں, میرا فلاں مسئلہ ہے, فلاں مر گیا, فلاں بیمار ہو گیا, چھٹی کی درخواست, یہ جھوٹ, یہ گناہ کبیرہ. تیسری طرح ترقی کے لیے غلط لے آنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, یہ بھی جھوٹ ہے. تیسری طرح کوئی آئے ڈاکٹر سے ڈیل کرتے, خاص طور پہ کوئی آئے کہ مجھے چھٹی دے دے, تو اس کو غلط سرٹیفکیٹ دے دینا کہاں یہ بیمار ہے اس کو چھٹی دے, یہ سب یہ بھی گناہ ہے, جھوٹ بول. دیکھیے کیا ہوگا, نہیں دے گا چھٹی, عام ریشن یہ ہوتا ہے چھٹی نہ دی تو وہ خلاف ہو جائے گا میرے. تو یہی تو ساری زندگی کا مجاہدہ ہے, یہی تو شروع میں کہہ دیا کہ بھیجے ہی ڈسٹریکشن کے اندر اس لیے کہ یہاں سے نکلنا ایک سالم دل کو لے کے, خلاف ہو اگر ہو جائے تو یہی تو مجاہدہ ہے. اور ہوتا کچھ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, کوئی نہیں کسی کا رزق چھین سکتا. اسی طرح کوئی ایگزامینر ہے, کوئی ٹیچر ہے, تو اگر نمبر دے رہے تو اگر وہ نہیں ریلیونٹ دے رہا جیسا لکھا گیا ہے تو یہ گناہ جھوٹ. تو لسٹ بنائی جا سکتی ہے, میں کچھ چند سیدھا سیدھا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کہ بہت کامن. پھر اسی طرح کتنے اور گناہ معاشرے کے اندر ہیں کہ فار ایگزامپل گاڑی اگر غلط پارک کر دی, کسی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر دی, تو یہ گناہ ہے. کسی کو تکلیف دینا, اس کی راستے کو آبسٹرکٹ کر دینا, یہ گناہ ہوتا ہے. راستہ بلاک کر دینا کہ جی فوت ہو گیا شادی ہے راستہ پہ ٹینٹ لگا دو بلاک کر دو, یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہی ہے. اس پہ وہ احادیث ذکر کرنا شروع کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹیچنگ ہے تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. اس میں یہ پورے علاقے سے یا تو اجازت لے, اب کون دل سے, ہو سکتا ہے دل سے کوئی اجازت دے ہی نہ رہا ہو, وہ چاہتے ہی نہ ہو کہ سڑک بلاک ہو, اسے مشکل ہو, اور اگر وہ نہ دے تو اسے ناراض ہو جائے. تو یہ اس طرح تھوڑی انسان مطلب کہ ڈیل کرتا کسی سے. اسی طرح گھر کے آگے باڑ لگا دینا, راستے پہ انکروچ کر لینا, یہ گناہ ہے. ٹریفک لائٹ کو توڑ دینا, یہ گناہ ہے. راستے میں گندگی پھینک دینا, عام پبلک پلیس کے اندر گندگی پھینک دینا, کچھ کھا پی کے پھینک دینا, یہ گناہ ہے. اسی طرح وقت کا ضائع کرنا, یہ حرام ہے. وراثت تقسیم کرتے ہوئے نہ دینا کسی کو حق, بہنوں کا بیٹیوں کا, یہ گناہ ہے. دوسرے کا بھلا نہ چاہنا, یہ کوئی یہ نہیں کہ نیکی ہے کہ دوسرے کا بھلا چاہ رہا, نہ چاہنا گناہ ہے. مسلمان ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے, اگر وہ نہیں چاہ رہا وہ گنہگار ہے. تو یہ پرسپشن کہ انسان دین کو لمیٹڈ کر دے واردات, یہ غلط ہے. اب جب یہ ساری چند ابھی بھی میں سب کور نہیں کی وقت کمی کے بارے میں, میں نے آئیڈیا یہ دینا تھا کہ یہ پریکٹیکل لائف اور یہ اسلام. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے گناہ چھوڑو ظاہری اور بات نہیں, تو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز وقت پہ پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکات دے دینا, حج کر لینا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں چھوڑو. اور ہوتا کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے محتاج نہیں ہے, فائدہ ہمارا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہی کہا کہ اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا, اور انڈیویجلی پہنچتا ہے, معاشرے کو بھی پہنچتا. اب اس میں ساری جو میں نے ذکر کی بات, اب خود پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ نہیں اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں, سب انٹر لنکڈ ہے. ایک گناہ دوسرے کو لیڈ کر رہا ہے, معاشرہ اتباعی کی طرف ہے, پریشان بیٹھے ہیں, اور پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے, کیوں ایسے ہو رہا ہے. اور کوئی ایپیسوڈ جب اخباروں کی زینت بنتا ہے تو سارے اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ایسا کیسے نہ ہو, یہ تو ایک ایپیسوڈ ہو گیا, یہ اس کے پیچھے پوری ایک چیزیں ہیں, پورا ایک لنکیج ہے. اور جس کا میں بھی پارٹ ہوں, میں بھی اسے رول پلے کرتا ہوں, میں اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا, تو یہ نہیں ممکن. ریزلٹس آئیں گے تو سب افیکٹ ہوں گے. کئی انڈیویجل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اکثر جو ہوتے ہیں سب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے دین اسلام کو یوں سمجھے کہ یہ ایک فطری دین ہے. اب ان ساری باتوں میں میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, دیکھیں کہ اس میں کون سا ایسی چیز ہے کہ جو انسان نہیں چاہتا. ہر انسان کہے کہ ہاں یہ اچھی باتیں ہونی چاہیے, تو کرتا کیوں نہیں, وہ بھی تو اس کا پارٹ, وہ بھی تو اس کا پارٹ ہے. جب عمل کی دن کی باری آتی کیوں پیچھے ہٹتا ہے, وہ اس لیے پیچھے ہٹتا ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے تھے, کیونکہ اس کی روح کی بیماریاں اس کے آڑے آتی ہیں, اس کے اندر تکبر ہے. جب وہ شادی کی باری آتی ہے اپنی یا بچوں کی تو کہتے ہیں کہ نہیں لوگ مجھے بڑا کہیں. جب اس کو بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اسے غصہ آ جاتا ہے. جب فیملی اکٹھی بیٹھتی ہیں تو وہاں وہ غیبتیں اس لیے کرتے کہ وہ دل میں کینہ ہوتا ہے. اور کینہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقارت سے دیکھتا ہے, اس کی برائیوں پہ اس کی نظر جاتی ہے. یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کو نیکی پہ نہیں آنے دیتی, گناہ نہیں چھوڑنے دیتی, اور پھر معاشرہ اس قسم کا جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دونوں چھوڑو, ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی. اور اگر شارٹ لسٹ کیا جائے تو ٹاپ کے گناہ بات نہیں ہوئی ہے تکبر, اور یہ ہیڈ یہ بنتے ہیں ٹاپ کے, جس کے اندر یہ شامل ہے, جس کو شہوت کہہ لیں یا نفس پرستی کہہ لیں یا حسن پرستی کہہ لیں, کہ یہ ٹاپ کے ہیں جس کی وجہ سے بے پردگی عام ہے اور جس کی وجہ سے اخلاقیات بگڑتی جا رہی ہیں دن بھر. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے. دین اسلام کو یوں لینا کہ پابندیوں کا دین نہیں, پابندیوں کا دین نہ سمجھے, یہ ہمارے فائدے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں, یہ میسج ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا آرڈر, تو اب اس کو یوں سمجھ دے کہ میں مجھے پابند کر دیا گیا, میں آرڈرز کا پابند ہو گیا ہوں. یہ ریئیکشن نہ دل میں آ جائے, کہیں کہ میرا بھلا چاہا جا رہا ہے, تمہارا ہی فائدہ ہے, تمہاری تم بھی سکون میں رہو گے, جو تمہارا بچہ تمہارے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا, تمہاری تمہیں اوبے کر رہا ہوگا, تمہیں خوشی ہوگی. وہ कैसे करेगा जब तुम पीछे सब कुछ कर चुके होगे? क्योंकि ये जो होते हैं ना बेपर्दगी और इसका के और जो गुनाह होते हैं वो इंसान की इखलाकियात तबाह करते हैं और इंसान के अंदर से वो चीजें खत्म हो जाती हैं जो उसके अंदर आजदी लाती हैं, जो उसके अंदर ख्याल आते हैं। तो इस तरह से एक शेख ने वाक्य सुनाया इंडिया से उनका ताल्लुक। वो कहते हैं कि एक गालबन अमेरिकन कोई शख्स था, उसने सर्च आउट शुरू किया कि मैं हक दीन की तलाश कर। तो बहुत सारा उसने स्टडी किया मुख्तलिफ अदियान को, मुख्तलिफ रिलीजन्स को, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी था, बुद्धिज्म भी था और भी थे, हिंदुइज्म भी था। अब इस्लाम को भी स्टडी कर, तो उसने पता किया कि किससे पूछो, तो उसको रेफर किसने किया कि वो उनसे पूछ लो। टूर इंडिया ट्रेवल करके कहते आया मेरे पास, उसने मुझे टाइम दिया फ्यू आवर्स के मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपने बताया तो ठीक। जब वो आए मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं दीन इस्लाम के बारे में। तो उन्होंने क्या जब पूरी उसकी हिस्ट्री सुनी कि कैसे सर्च कर रहे, तो उन्होंने आगे आंसर किया कि आप ऐसा करें कि एक कागज एक या नोटबुक ले और एक कलम ले लें, पेन ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उस बड़े यानी कि वाकई सच की तलाश में थे, उन्होंने कॉपी पेंसिल ली पूरी तरह, कहा कि आप क्या कर। उन्होंने कहा एक कॉलम बनाए, दो कॉलम हो, एक में आपने टाइम ले अपना, आपने क्या करना है एक कॉलम में ये लिखना है कि आप कैसी जिंदगी पसंद करते हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं फितरी तौर पर, और दूसरी कॉलम में लिखे कि आप नहीं चाहते। तो वो सोच पड़े, तो उसका टेक योर टाइम जितना लेना है, लेकिन ये आप जितने रेंज में आते हैं पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, कहते वो बैठे, उन्हें 45 मिनट्स दिए, जो जो उनके जहन में आया ना वो लिख लिया। तो कहते मैंने देखा नहीं, मैंने उन्हें कहा कि जो आपने लिखा है ना कि आप चाहते हैं, जिसको अच्छा समझते हैं बहसीत इंसान, वो दीन इस्लाम है, और जो आपने कहा कि मुझे नहीं पसंद बहसीत इंसान, वो दीन इस्लाम में मना है किसी ना किसी अंदाज। वो हैरान हो, कहते ये कैसे हो सकता है, कहते ऐसे अभी, वो कहते मैंने देखा ही नहीं उसका। तो कहते मेरा यही आंसर था। तो खैर वो बात सुन के चले गए। कहते 3 महीने बाद उनके टेलीफोन कॉल आई अमेरिका से कि मैं मुसलमान हो। कहते मैंने स्टडी किया और जो मैंने लिखा था वाकई दीन इस्लाम ने किसी ना किसी अंदाज में उसको कहा कि करो जो मुझे पसंद था, और जिन चीजों जो चीजें मैं नापसंद थी दीन इस्लाम ने किसी ना किसी अंदाज में उसको मना कर दिया। ये ऐसा फितरी दीन है। तो इस चीज को रियलाइज करे कि दीन इस्लाम को बोझ ना समझे, कुरान और हदीस के टीचिंग को बोझ ना समझे। अगर ज्यादा ज्यादा ये ना कभी समझ नहीं आ रही, एक मदर अगर अपनी बेटी को कह रही पर्दा ना करो कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, एक्चुअली समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर वो ऑर्डर समझ के ही उसको कर ले कि अल्लाह ताला जाने मैं उबे करने आई हूं, मैं अपने कल्ब को संवारने आई हूं, मैं अल्लाह से जोड़ने आई हूं, मैं इस चीज के मुकल्लफ नहीं हूं कि उसकी शादी हो या ना हो, मेरा काम है एफर्ट करना उसका काम। ये तवक्कुल होता है, यही तो तवक्कुल है जो अल्लाह कहते हैं मुझे मोहब्बत है तवक्कुल करने वालों से, यही तो तवक्कुल है कि मेरा जो काम है मैं करूंगा, डिसोबे नहीं मैं करूंगा, उसका काम है आगे का काम बनाना। यही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, उन्होंने सोचा था अपनी बीवी को छोड़ते हुए कि यहां बनेगा क्या मेरी बीवी का, यही तो अल्लाह को पसंद आया, इसीलिए तो उन्होंने मुतहब किया। और हर रोज की जिंदगी में एक स्टेज किसी ना किसी अंदाज में आती है, तो क्यों पीछे हटना? तो अल्लाह पे तवक्कुल करे, फिर ऐसे काम बनते करते देखिए बनते हुए कि ऐसी ऐसी औरतें जिन्होंने एट एनी कॉस्ट उन्हें काम ने पर्दा करना, जब उन्हें समझ आएगी बात उन्होंने काम ने करना। अब चौथों से ही उन्हें कमेंट मिले शादी नहीं होगी कैसे होगी, और देखा 15-20 साल गुजरे, उसकी जिंदगी जितनी पुरसकून थी वो یعنی کہ ایگزیمپلری زندگی تھی اس کی. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتے, لیکن آزمائش آتی ہے, ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا, سلیکٹ تو کرنا ہے نا کھڑے کھوٹے کو. تو یہ دین اسلام کو بوجھ نہ سمجھے, جو حکم آئے اس کی بہتری کے لیے. میوزیکل انسٹرومنٹس منع ہے, انسان سوچتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے, لیکن منع ہے کیونکہ وہ بھی ڈیٹریمنٹل ہے روح کے لیے. کیونکہ جب انسان سنتا ہے اس کی روح تباہ ہوتی ہے, روح تباہ ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اخلاقیات بگڑتی ہیں, غصہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے, بد نظری کا دل کرتا ہے, انسان لمیٹیشن بوجھ لگنے لگ جاتی ہے دین کی. یہ مراد ہوتی ہے کہ روح کے لیے ڈیٹریمنٹل. اور جب چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو کہتے ہیں روح فلرش کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اچھی لگتی ہیں, عمل کرنا آسان ہوتا ہے اسے, جسے کہتے ہیں توفیق ملتی جاتی ہے. تو انیشلی ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے, لیکن مان کے دیکھے پھر دیکھے آگے راستے کیسے کھلتے. تو ایک اور بات یہاں پہ سمجھ لے کہ جب یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالی کی کہ میری نافرمانی نہیں کرنی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرمان کمیونیکیٹ ہو چکا ہے, آرڈر کمیونیکیٹ ہو چکا ہے. وہ 14ویں صدی میں کوئی پریشان انسان ہو, آج سے 500 سال بعد ہو, کمیونیکیٹ ہو چکی ہے, تبھی تو اس سے ڈیمانڈ ہے کہ میری بات مانو, نافرمانی نہ کرو. اگر آرڈر ہی امبیگس ہو تو پھر ڈیمانڈ کیسے؟ تو اس کے اندر ہی اس بات ثابت ہے کہ ڈیمانڈ امبیگس نہیں ہے, آرڈر امبیگس نہیں ہے, اور اس لیے اللہ کا ڈیمانڈ کرے میں اوبے کروں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام قیامت تک محفوظ ہے اور بات کمیونیکیٹ ہو چکی ہے. لیکن پانچویں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کا کیا رکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور ان سے اگلی جنریشن, اگلی جنریشن, اگلی جنریشن, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاس سے رکھا مجھ تک بات پہنچانے کے لیے, آرڈر میرے لیے کہ اوبے کرو. اس کا مطلب مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس میں ایمبیگوئٹی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس ساری بات کو سمجھنے کے بعد, سننے کے بعد اب سمجھیں کہ ہوا کیا کہ اس دور کے اندر بھی اور ہر دور کے اندر کبھی ہوتا ہے کہ ایسے کوئی اشخاص ہوتے جنہیں بات کوئی سمجھ نہیں کہیں پر آتا, یا روح روحانی بیماریاں ایسی بڑھ جاتی ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ نہیں اس کو لمیٹڈ کرو, پردے کو آبزرو کرو, نگاہوں کو جھکاؤ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ان کو آبزرو کرو, تو کیا ہوتا ہے؟ میوزیکل انسٹرومینٹس اس میں شامل ہیں اور اس قسم کی چیزیں, تو کیا ہوتا ہے جب پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی روحانی بیماریوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ شو کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو دین میں ہے ہی نہیں. تو عام شخص خاص طور بیس طور میں جو کہ ملٹی میڈیا کا دور ہے, جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ان کی باتیں دنیا میں پھیلتی ہیں, اور عام شخص جو اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. کم از کم یہ تو ہوتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آرڈر کرے مجھے اوبے کرو, ادھر کنفیوژن پیدا ہوگی اوبے کے کیا کرنا, یہ آرڈر ہے بھی کہ نہیں آرڈر. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو دل میں گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کا پارٹ ہے, اگر یہی ڈاؤٹ ہو جائے گناہ ہے بھی کہ نہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک طور میں ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ کیسے میں اس چیز کو, اس فتنے سے بچوں. سمپل بات جو میں نے کہا, پاک اللہ تعالیٰ نے کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اس کے بعد نیکسٹ کوشچن. یہ بات ہے, اگر کوئی آج ایسی بات کر رہا ہے اور مجھے کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, تو سمپل ایز دیٹ میں جاؤں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ بکس ہر دور کی سیو ہے, ہر دور کی سیو ہے, احادیث کی بکس بھی سیو ہے, قرآن پاک سیو ہے, قرآن پاک کی تشیعات سیو ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا وہ سیو ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ سیو ہے, ان کی تشیعات سیو ہے, اس دور کے علماء کی سیو ہے. پھر اس کے بعد چار ائمہ ہیں ان کی کتابیں سیو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام شبلی رحمۃ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک لسٹ ہے ان سب کی کتابیں سیو ہیں، دیکھ لیں کہ وہاں کیا لکھا ہو، کمیونیکیٹ. اگر سب میں ایک چیز ہے، قرآن وہ کہہ رہے ہیں، حدیث وہ کہہ رہی ہے، اس کی تشیعات وہ کہہ رہی ہیں، یہ سارے وہ وہی کہہ رہے ہیں، ایک چیز کہہ رہے ہیں، آج ایک شخص آئے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کنفیوز کر رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ میں کمیونیکیشن ادھر سے چل رہی ہے، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، میں کیوں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یہ لوگ تو رہیں گے کیا بتائیں. پھر قرآن و حدیث کے علاوہ کئی بار عام بندوں کو، عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کے فرمودات بھی سیو ہیں. ان کی بھی دو کتابوں کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ریفر کرنا چاہے، وہ ملتی ہیں آن لائن، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اس میں ان کے صحابہ کے اقوال بھی ذکر ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیا فتوے دیتے تھے، کیا کرتے. کیونکہ سمجھے اس بات کو بھی سمجھے کہ دین اسلام ہے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا تھا معاشرے کے اندر، پریکٹیکلی ہو رہا تھا. ابھی تک قرآن پاک بکش فارم میں نہیں آیا، وہ متفرق تھا لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ تھا. چند سال بعد اسے بکش فارم میں لایا گیا، مدون کیا گیا، لیکن دین امپلیمنٹڈ ہے، معاشرے میں عمل ہو رہا ہے، وہ پردہ، وہ حیا، وہ پاکدامنی، وہ ایک دوسرے کے اخلاقیات، غصہ نہ کرنا، شو آف نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، عاجزی ہونا، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا. کیوں یہ بھی میں ذکر کرنا ذہن میں نہیں رہا یا غالباً کر دیا کہ دوسرے کی مدد نہ کرنا جو مشکل میں ہو، یہ بھی گناہ ہے. انسان کے بس میں جو ہو وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرے، یہ معاشرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنریٹ کیا. تو پریکٹیکلی کر رہے تھے، قرآن چند سال بعد مدون ہو رہا ہے بکش فارم میں، حدیث مبارکہ گریجولی مدون ہو رہی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال مدون ہو رہے. وہ کیوں مدون ہو رہے تھے؟ نیکسٹ جنریشن کے پاس کے ایویڈنس بھی مل جائے کہ وہ معاشرے کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن بکش فارم کے اندر متفرق انداز میں ان کو ایک معاشرہ جیتا جاتا نظر آنا شروع ہو جائے. وہ جو اس کو پڑھے گا ڈیٹیل سے معاشرے جیتا جاتا کہ یہ ہو رہا تھا اس معاشرے. اب آج کو شخص آئے کہ سب کو ڈینائی کر کے کہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پردہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے حلال ہے، تو اب وہ سوچے کہ کیا وہ بات کر رہے، کیا انسان کو اتنی بھی کامن سینس نہیں کہ اس کی بات میں آ جائے. اسے اللہ نے علم دیا، اسے عقل دی ہے، اس کو شعور دیا ہے، کوئی بھی اس کو آ کے گمراہ کر کے چلا جائے، کوئی بھی اس کو آ کے مسکرائٹ کر کے چلا جائے. جب اللہ تعالیٰ کہنے گناہ چھوڑو ظاہری بات نہیں، کیونکہ دیکھیں باطنی طور پہ انسان کو کیا پتا کہ کیا نظام چل رہا ہے، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے اپنی عقل کی بہتر؟ میں نے دیکھے نہیں شیطان، مجھے کیا پتا وہ کیسے گمراہ کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ گمراہ کرتے ہیں اس طرح. اور صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ الجس مضمیر الشیطان، کی جو گھنٹیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کی بانسریاں ہیں، وہ اس سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اب شیطان کے نظام بتایا جا رہا ہے وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، انسان یہاں کہے کہ نہیں میں تو نہیں، تو کیا ہوگا؟ کسی کا نقصان نہیں ہوگا، وہ اس کا ہوگا. اور جب روح کی ڈیٹریمنٹل ہوگی، جب لوگوں سے ڈیل کرے گا، انہیں تکلیف دے گا، ان سے غصہ کرے گا، ان بد نظری کرے گا، اس کی سوچ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، غلط سوچے سوچے گا، تو کیسے اصلاح ہوگی معاشرے میں؟ تو اگر کوئی یہ کسی وجہ سے انپوٹ دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو کوئی معاشرے کے خیر پائی کا باعث نہیں بن رہا، کوئی معاشرے کے سنوارنے کا باعث نہیں بن رہا، وہ اور تباہی کی طرف لے کے جا رہا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان اللہ سے جڑ گیا ان چیزوں کو توڑ، نقصان ہے، اتنا نقصان کہ انسان، اور انسان اس کے سمجھنے کو تیار نہیں کہ مجھے بھی ہو رہا ہے، معاشرے کے بھی ہو رہا ہے. ہاں جب ریزلٹس آتے ہیں، افیکٹس آتے ہیں، تو ہر بندے اس پہ چیختا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، بیٹی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، معاشرے کے اندر یہ آگ لگ گئی ہے. تو وہ آگ کس نے لگائی ہے؟ میں اس میں ایندھن ڈال رہا ہوں، میں بھی اس کا پارٹ ہوں. جب میں نے بچے کو نہیں تیار کیا کہ اس کے اندر حیا ہے، میں نے بچے کو نہیں تیار کیا کہ بیٹا جوانی آ رہی ہے، نگاہوں کو جھکانا سیکھو، بیٹی پردہ کرنا سیکھو، علیحدہ رہنا سیکھو، کزن سے ان کو نہیں آپس میں علیحدہ علیحدہ کیا، تو میں پارٹ رول پلے کر رہا ہوں، میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں؟ ایک شخص کو سمندر میں پھینک دو، اسے کہو کہ نہیں ڈوبنا نہیں ہے، اور تیرنا اسے میں نے سکھایا نہیں ہے، یہ کیسی میری ایکسپیکٹیشن؟ ایک شیخ نے مجھے بتایا یہ بات، کہتے ہیں کہ ایک پیرنٹ آئے میرے پاس اور بچے کی شکوے لے کے، بچہ بات کو مانا. تو ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ ہاں میں اسے کو ایجوکیشن میں بھیجا ہے جس کا ماحول مشہور تھا اس انسٹیٹیوٹ کا کہ اچھا نہیں ہے, اور کہا کہ اس کو میں روکتی بھی نہیں ہوں لڑکیوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈیز اور اس طرح کی ساری ڈیٹیل بیان کی, اور کہا کہ آپ بس دعا کریں کہ وہ بچا رہے اور اتنا اس کی اسٹرینتھ آ جائے کہ وہ اٹیک نہ ہو دوسرے کی طرف. تو انہوں نے کہا یہ کیا ڈیمانڈ, کہتے یہ ایسی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو تو یہ کہے کہ میں لوہا کھاؤں گا اور آپ دعا کریں وہ ہضم ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان بنا ہی ایسا نہیں. فطرت بھی ایک چیز ہوتی ہے تو دین فطری ہے. اب پیرنٹس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کریں, جب وہ 15 سال پہنچ جاتے ہیں 16 سال بلوغت پہ تب ان سے ڈھم ایک پیرنٹ ٹیکٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اس نے پیرنٹ سے ان پٹ کیا ڈالا ہے 7 سال یا ایون اس سے بھی پہلے ان پٹ شروع ہو جاتا ہے. اس کو لباس کیسا پہنائے, گھروں میں ڈسکشن ہو ایمانداری پر, سچ پر اور حیا پر, یہ ساری ڈسکشن گھر کے اندر چل رہی ہے تو بچے کی رہن سازی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو معاشرے میں جائے گا تب ایکسپیکٹیشن رکھے کہ یہ کوئی معاشرے کے اندر فروٹفل رول پلے کرے گا. اب پیرنٹس کو پلے نہیں کر رہے, وہ اگلی جنریشن اس سے بھی بگڑی ہوئی, اب وہ کل کو پیرنٹس بنیں گے وہ اس سے بھی بگڑی ہوئی جنریشن تیار کریں گے, تو معاشرہ بگاڑ کی طرف ہی جائے گا. تو ان شارٹ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی جو اپروچ ہے نا, عام طور پہ ہوتے ہیں برکت کے لیے, عام طور پہ ہے کہ جی ٹھیک ہے انفارمیشن مجھے ہے. دیکھیں نہ عمل کر کے نہ علم حاصل کر کے کیا نقصان ہو رہا ہے. اب اس سب کی اصلاح کیسے ہو, بات کو یہاں سمیٹتا ہوں ختم کر دو. اصلاح کیسے ہو, دیکھیں اصلاح کے لیے بیسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کیا کیا, لوگوں کو علم دیا, ان کا تذکیہ کیا, دو چیزیں. تو یہی آج بھی رول ہے کہ انسان علم حاصل کرے. علم کہاں سے ملتا ہے, یہی سیشنز ہوتے ہیں درس قرآن درس حدیث, تو دوسرے لفظوں میں علماء سے جڑ کے رہے, بچوں کو چھوٹی عمر میں لے کے جایا کرے علماء کے پاس. ایک شیخ نے واقعہ لکھا, کہتے میں چھوٹا تھا میرے باپ اپنے شیخ کے پاس لے گئے اور میں وہاں رہنا شروع ہو گیا. دیکھا تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک جو نوجوان لڑکا تھا نا بری خدمت کر رہا ہے, کہ جو مہمان آتا اس کا سر دباتا پاؤں دباتا, آپ کیا کھانا پسند کریں گے, کب کھانا پسند کریں گے, چائے تھا جو سے پہلے پئیں گے بعد پئیں گے. اس میں اس کی سارا دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کون, اور ریسٹ کر ہی نہیں رہا کنٹینیوس. کہتے ہوئے بیس بھی حیران بھی, لیکن میں کہیں کون شخص ہے اتنی خدمت. تو 2-3 دن تو میں نے برداشت کیا, تیسرے دن میں نے اپنے والد سے پوچھے ہے کون, تو کہا باپ کے بیٹے سے کہا میں یہی دکھانے کے لیے تمہیں یہاں لایا, یہ ان شیخ کا بیٹا جن کے ہم ملنے آئے, یہ وہ تربیت سکھا رہا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں, کچھ سکھائیں. یہ ایکسپیکٹیشن معاشرہ سمجھ جائے, کیسے سمجھ جائے, بچے تو اپنے اختیار میں ہوتے ہیں نا, وہ تو اپنے ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں, ان کو سکھائیں. اگر نہیں سکھا رہے یہ بھی گناہ ہے, پیٹ سے پوچھا جائے. اور کہاں یہ کہ بیٹیوں کو کچھ کہیں کہ نہیں, وہ چاہے بھی تو نہیں پردہ نہیں کرنا. بیٹے کچھ کہے بھی نہیں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی سورس ریسورس نہیں, تو کہیں نہیں, تو پھر ایکسپیکٹیشن کیسی ہم رکھ. تو علم اور مشائخ سے تربیت کرنا, روحانی بیماریوں کو دور کرانا, تو علم و ذکر, علم و تزکیہ, یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ظاہر باتیں سمجھے گا, اور پھر ہم گریجولی, اوور نائٹ پروسیجر بھی نہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے, تو گریجولی ہم سمجھیں گے, اور ہم ہی معاشرہ بنا رہے ہیں تو معاشرہ اس طرح سوال سمجھ سکتا ہے. تو اگر میں یہ چاہ رہا ہوں معاشرہ سمجھے, تو یہ طریقہ ہے, ایک نیچرل پروسیس. اب سوچے کہ ان دین کی باتوں کا درس قرآن درس حدیث کا کیا اہمیت ہے. یہ ہمارے ہمیں سکون دینے کے لیے ایک چشمہ ہوتے ہیں, اور انسان اس کو پرائرٹی کا لاز ہے, نہیں کوئی کام نہیں ہوگا دیکھیں گے, جب دیکھیں اپنے اسکیڈول کو کیا اسکیڈول ہوتا ہے, کہیں پہ اس کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے, مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں. تو یہ سمجھے میں ہی سفر کر رہا ہوں, یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا تمہیں لڑ سے فیس کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے, اور معاشرہ جس بگاڑ کا شکار ہے اس بگاڑ کی اصلاح کا سبب پیدا ہو جائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کو نہیں ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان, کتنا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین اسلام دے دیا. یا اللہ پاک نہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے. یا اللہ پاک پریشانیوں والی زندگی گزارتے. یا اللہ پاک نے ہمارے ہی بھلے کے لیے یا اللہ دین اسلام دے دیا. یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں اس قسم نصیب فرما دیجئے, اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے, اس کو آگے پھیلانے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے, یا اللہ جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ قلب آپ نے ہمیں سالم دیا تھا, یا اللہ پاک اس کے ہم گندا کر بیٹھے, گناہوں کے دھبے اس پر لگا بیٹھے, اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ قلب کو منور کر دیجئے, قلب میں اپنی محبت ڈال دیجئے, اپنا تعلق ڈال دیجئے, اپنا خوف ڈال دیجئے, اپنی رضا ڈال دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو غموں میں ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں ہمیں نصیب فرما دیجئے, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائل سازہ کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. پوری امت پہ یا اللہ رحم والی نظر ڈال دیجئے, اصلاح کا باعث, اصلاح کا سبب پیدا کر دیجئے, پوری امت کی اصلاح فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.